کیونکہ انہوں نے حب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اندر اس فعل کو انجام دیا. انہوں نے یہ فرمایا کہ انہوں نے جو تعبیرات ارشاد فرمائی اس میں کہیں حکم کا پہلو سمجھ میں آتا ہے اور کہیں فتوے کا پہلو سمجھ میں آتا ہے. اس کو اگر انہیں فتوے کے پہلو میں لے لیں تو انہوں نے جو کہا کہ مراجع کی رائے کیا ہے اس میں ان کی رائے بھی شامل ہوگی کہ انہوں نے کم سے کم یہ فرمایا کہ فی الحال اس کام کو انجام نہ دیا جائے. کچھ مراجع ایسے ہیں جنہوں نے اس کام کو اجازت دی ہے, کچھ مراجع ایسے ہیں جنہوں نے اس کام میں بہتری یہ سمجھی کہ کسی اور منع کے فتوے کے ہوتے ہوئے کسی اس کام کو انجام نہ دیا جائے. یعنی یوں کہیے کہ تین طرح کے حکم احکام ہمارے پاس موجود ہوئے فتوے کے اعتبار سے. ایک نے منع کر دیا, کسی نے یہ کہا کہ نہیں کام صحیح ہے انجام دیا جا سکتا ہے, اور کسی نے یہ کہا کہ چونکہ دوسرے مرجع نے منع کیا ہوا ہے ہماری نظر میں بہتر یہ ہے کہ فی الحال انجام نہ دیا جائے. آیا میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں اس کے حلال صحیح یا غلط ہونے کو بیان کروں؟ اگر مسئلہ مراجع کی سطح میں پہنچ چکا ہے تو پھر میرے خیال میں کسی غیر مرجع کے لیے مناسب نہیں ہوگا کہ وہ اپنی رائے کو اس معاملے کے اندر صادر کرے. یعنی اگر مراجع کی رائے نہ ہو تو میں یہ کہوں کہ ٹھیک ہے اس معاملے میں ہمیں یوں سمجھ میں آتا ہے, لیکن جب مراجع کی آراء موجود ہیں تو میرا خیال کہ کم ان سے کم لوگوں کے لیے یہ گنجائش رہتی ہو کہ وہ اس عمل کے اوپر مزید تبصرہ کریں. ہاں اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھنا چاہیں کہ میں کرتا ہوں یا نہیں کرتا, مجھے یہ لگتا ہے کہ نہ کرنا بہتر ہے. اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھ رہے ہیں, یعنی مجھے معلوم ہے کہ اس میں کچھ لوگ یقیناً یہ کہیں گے کہ ان کی ذاتی رائے یہ ہے کہ کرنا بہتر ہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں ان احکام کے ہوتے ہوئے, اس حکم یا فتویٰ کے ہوتے ہوئے, ہر آدمی کی عقل اس کے ساتھ ہے, کم سے کم مجھے یوں لگتا ہے کہ نہ ہونا بہتر ہے. واہ, یہ اس کا جواب ہوا. اور اس میں جو انہوں نے یہ کہا کہ ہماری قوم کو وحشی قوم کہا جاتا ہے, عطا اللہ عثمان خاندانی نے جب وہ فتویٰ دیا یا حکم صادر فرمایا تب بھی انہوں نے, اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر وہ انہوں نے حکم صادر فرمایا ہو, جیسا کہ بہت سارے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ حکم صادر فرمایا, البتہ یوں بھی سننے میں آیا کہ ان کے اپنے بیسے سے جب معلوم کیا گیا تو انہوں نے اس کو فتویٰ سے تعبیر کیا, یہ بھی ایک رائے موجود ہے. ابھی تک بہت زیادہ قاطعیت کے ساتھ اس کے اوپر یکسر ہو جائے کہ مثلا حکم تھا یا فتویٰ تھا, میرے خیال میں اب تک ایسا کوئی اصول وضع نہیں کیا گیا, نہ ان کی طرف سے نہ دوسرے لوگوں کی طرف سے. لیکن یہ ضروری ہے, جس کی وجہ سے میری ذاتی رائے بنی کہ فی الحال ترک کرنا بہتر ہے, وہ یہ کہ یہ ضروری ہے کہ اس کو دکھا دکھا کر ہمیں یہ کہا گیا ہے, یہ ضروری ہے. یہ تو ہم نے خود دیکھی ہے, وہ فلمز بھی دیکھی ہیں, وہ پروپیگنڈا بھی مسلسل کوٹ کرتا ہوا دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ جس میں اس کو دکھا دکھا کر ہم سے یہ کہا گیا کہ یہ اوقلائیت سے نکلے ہوئے لوگ ہیں اور اوقلائیت کے اندر رہتے ہوئے کام نہیں کرتے. یہ جو انہوں نے کہا کہ وحشی کہا جاتا ہے یہ موجود ہے. اچھا اس کے بعد کیوں لکھا کہ اس کے بجائے خون دو یہ زیادہ اچھا ہے؟ یہاں پہ میں ذرا سا ایک تبصرہ کرنا چاہوں گا, غم امام حسین علیہ السلام کے بدلے میں کوئی کام اچھا نہیں ہے, یہ بات کنفرم. آپ یہ کہیں میں غم میں یہ کرتا تھا اس کے بدلے میں یہ کر دوں یہ اچھا ہے, میں کہوں گا نہیں, کوئی چیز اچھی نہیں ہے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی تم زمین پہ خون بہاتے ہو کسی کو ڈونیٹ کر دو یہ اس سے بہتر ہے, اور یہ کام صحیح کام ہوتا تو میں کہوں گا نہیں یہ بہتر نہیں ہے. میری رائے یہ ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے, یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے جو عرض کرنا چاہوں اس پہ غور فرمائیے گا, تم امام حسین کے لیے اتنی دفعہ سینے پہ ہاتھ مارتے ہو, اس سے بہتر یہ ہے کہ اس ہاتھ کو کسی مزدوری میں استعمال کر لو تاکہ کسی کو کچھ صدقہ دے دو, میں کہوں گا نہیں یہ بہتر نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, میں آپ سے کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ کوئی مجھ سے یہ کہے غم حسین کے سبسٹیٹیوٹ میں یہ کام کر لو وہ بہتر ہے, میں کہوں گا نہیں, غم حسین کے بدل میں کوئی کام بہتر نہیں ہے. ہاں کام کو صحیح ہونا ضروری ہے, پہلے یہ ثابت ہو جائے کہ کام صحیح کام ہے. اگر کام صحیح کام ہو پھر اس کا کوئی بدل قابل قبول نہیں ہے. کوئی مجھ سے یہ کہے تم ایک گھنٹے عزائے امام حسین علیہ السلام میں بولتے ہو یا سننے کے لیے بیٹھتے ہو, اس سے اچھا ایک گھنٹے کتاب پڑھو, میں کہوں گا نہیں, اس کام کا بدل کوئی ممکن نہیں ہے. کوئی مجھ سے یہ کہے ایک دن جلوس میں جاتے ہو اس کے بدلے ایک دن کتاب پڑھ لیا کرو, میں کہوں گا نہیں, اس کے بدل میں کوئی چیز قبول نہیں ہے. لیکن کام صحیح کام ہونا چاہیے, اگر کام صحیح کام ہے پھر کوئی بدلہ اور عوض اس میں قبول نہیں ہو پائے گا. یہ وہ چیز ہے جو میں سمجھ پاتا ہوں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور سوال ہے تو بیان فرمائیے گا. یہ سمجھ صحیح. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ان دو کا جواب دیتا ہوں, ایسا نہ ہو کہ میرے ذہن سے نکلتا شفا میں ہوئی, میں اس کا اور بھی جواب دوں. انہوں نے دو سوال کیے, انہوں نے پہلے سوال یہ کیا کہ 6 تاریخ کو یا کسی بھی تاریخ کو 6 تاریخ انہوں نے بیان فرمائی کہ اس تاریخ کو جب حضرت علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کے مصائب بیان کیے جاتے ہیں تو کچھ لوگ اس موقع پر بکرے قربان کرتے ہیں اور بکرے قربان کرنے کے بعد اس بکرے کے خون کو اپنے جسم کے اوپر اپنے چہرے کے اوپر ملتے ہیں, اور انہوں نے یہ فرمایا کہ ان میں سے کچھ لوگ اس کو پی بھی جاتے ہیں. آپ نے کہا ہی انہوں نے یہ کہا کہ کچھ لوگ اس کو پی بھی جاتے ہیں, تو انہوں نے فرمایا کہ وہ جو نجس خون ہے آیا اس کو اس طرح سے کرنا صحیح ہے؟ اور دوسرا سوال انہوں نے کیا فرمایا کہ انہوں نے بتایا کچھ نوحہ خان ایسا کرتے ہیں کہ کسی گانے کی دھن کے اوپر اس ٹیون کے اوپر نوحے کی ٹیون کو تیار کرتے ہیں اور اس کو پڑھا کرتے ہیں, دوسرے سے شروع کرتے ہیں, دوسرے سے شروع کر لیتے ہیں پھر اس پہ پہنچتے ہیں. آیا اصول عزاداری کے اندر ہم نے ابھی عرض کیا ایک اصول یہ ہونا چاہیے کہ ہم اسلام کے بنیادی حلال و حرام سے باہر نہ جائیں, جو اسلام کے بنیادی اصول ہیں ان سے باہر نہ جائیں. مثال کے طور پر ہم نے اصول یہ دیا کہ اگر جھوٹ حرام ہے اس کو عزاداری میں داخل نہ کیجیے, اس سے وہ حلال نہیں ہوگا بلکہ آپ کی عزاداری کا تقدس جو ہے وہ پامال ہوگا, اس میں کمی واقع ہوگی. اب سوال یہ, آیا میوزک حرام ہے؟ فقہا نے, علماء نے آرا جو دی ہیں اس کے تحت حرام ہے. کون سا میوزک حرام ہے؟ کہا وہ میوزک حرام ہے. اب یہ بہت ڈسپیوٹڈ جگہ ہے, بہت زیادہ پریشان کن جگہ کہ کون سا میوزک حرام ہے, لیکن جو آرا موجود ہیں اس کے تحت انہوں نے فرمایا ہر وہ میوزک کے جو مجالس لہو و لعب سے مناسبت رکھتا ہو, گانے بجانے کی محفلوں سے جو مناسبت رکھتا ہو میوزک, وہ حرام ہے. آیا یہ جو ٹون جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ بعض نوحہ خان بنا لیتے ہیں لہو و لعب کی مجالس کی ٹون ہوتی ہیں, یعنی وہ دھنیں ایسی دھنیں ہوتی ہیں جو گانے بجانے میں استعمال ہوتی ہیں, تو اگر یہ دھنیں ایسی دھنیں ہیں تو پھر استعمال صحیح نہیں ہوگا, پھر استعمال صحیح نہیں ہوگا. یعنی ہمیں یوں سوچنا ہوگا اگر وہ دھن ایسی دھن ہے جس کے اوپر گانے بجائے جاتے ہیں, جس کے اوپر گانے بجانے کی محفلوں میں استعمال کیا جاتا ہے, تو پھر اس دھن کو نوحے کے اندر استعمال کرنا صحیح کام نہیں ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں بھائی کہ میں ظاہر میوزک کا ماہر نہیں ہوں, وہ یہ ہے کہ نوحے کی اپنی ایک دھن ہے, نوحے کا اپنا ایک انداز ہے. مثال کے طور پر آیا نعت میں اور ترانے میں فرق نہیں ہے؟ ہم جانتے ہیں نعت میں اور ترانے میں فرق ہے, نعت کا اپنا ایک انداز ہے, ترانے کا اپنا ایک انداز ہے, نوحے کا اپنا ایک انداز ہے. تو جب وہ انداز موجود ہے اور اس میں بھی بہت ورائٹی ہے, ہمارے نوحہ خان جو ہیں وہ کافی نوحے ہر سال بیان فرمایا کرتے ہیں, پڑھا کرتے ہیں, قرآن قدیم نوحہ خان موجود ہے ہمارے پاس. مثال کے طور پر میں تو بچپن سے سچے صاحب کے نوحے جب سنا کرتا تھا, واقعا نوحہ ایسا نوحہ ہوتا تھا کہ دل کو گرما دیتا تھا. یا انہوں نے جو مثلا وہ مشہور نوحہ پڑھا, یعنی میں سمجھتا ہوں لازوال نوحہ ہے وہ, کہ امیر لشکر حسین, وہ جو انہوں نے الٹ دیتا پچھاڑ دیتا امیر, الٹ دیتا پچھاڑتا امیر لشکر حسین, کتنا عجیب نوحہ ہے یہ نوحہ. یعنی ایسا نوحہ ہے کہ جب پڑھو ایک حرارت دیتا ہے انسان کو, انسان کے دل میں ایک آتش بلند کرتا ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کے لیے. یہ نوحے کی دھن ہوتے ہوئے کیا ضرورت ہے کہ ہم گانوں کی دھنوں کو لے کے آئیں؟ ایسی دھنیں ہمارے پاس موجود ہیں, ایسے خوبصورت نوحے ہمارے پاس موجود ہیں جنہوں نے پیغام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو ابلاغ کیا ہے کسی نہ کسی انداز کے اندر, تو ان کے ہوتے ہوئے میں نہیں سمجھتا ضرورت ہو, اور نہ صرف ضرورت نہیں ہے بلکہ فقہی لحاظ سے میں نے عرض کیا کہ وہ حرام کے دائرے کے اندر شامل ہو. دوسرا مسئلہ جو انہوں نے بیان فرمایا خون کا مسئلہ, کہ اس خون کو ملا جاتا ہے اور اس کو تشبیہ کے اندر استعمال کیا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہم کپڑے کو لال رنگ دے کر تشبیہ قدیم زمانے سے لے رہے ہیں, یہ ہمیشہ سے ہم لیا کرتے ہیں کہ مثلا جب تابوت نکالا کرتے ہیں تو اس کے اوپر کچھ لال رنگ ڈال کر اس کو تشبیہ لیتے ہیں خون شہداء سے, اور یہ کہ یہ تابوت ہے, یا علم حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ہم لال رنگ کے ذریعے سے تشبیہ لیا کرتے ہیں. جب تک لال رنگ موجود ہے کیا ضروری ہے کہ براہ راست خون سے تشبیہ لی جائے؟ مجھے یہ ضرورت سمجھ میں نہیں آ رہی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا فقہی احکام ختم ہو جائیں گے؟ میں نے عرض کیا عزاداری کے اندر فقہی احکام ختم نہیں ہوں گے, جو احکام یعنی خود اسلام کی بقا کے لیے جو کام کیا جا رہا ہے اس کے اندر اسلام کے احکام کو پامال کیا جائے یہ بات میری کم سے کم سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ آیا وہ خون پینا جائز ہے, میں کہوں گا اگر فقہی لحاظ سے حرام ہے تو یہ کام حرام ہے, اس کام کو انجام نہ دیا جائے. بالکل صحیح ہے کہ اس کام کو انجام نہ دیا جائے. دوسرا مسئلہ, اگر پھر وہ ایک اور اصول آپ ذہن میں رکھیے گا, کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ لوگ ہم سے منزجر ہو جائیں, لوگ ہم سے دور ہو جائیں, کیا ان کے اندر خلائیت نہیں ہے, یہ قوم عاقل قوم نہیں ہے. نہیں, شہید شہدا علیہ السلام کی عزاداری کے اندر او خلائیت کے ساتھ اب تک جو ہم نے انجام دیا تو اس میں ہم نے ساری دنیا کو جمع کیا. اب کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ساری دنیا ہم سے بھاگ جائے. اب کوئی ایسا کام مت کیجیے. ہم نے جو اب تک کام کیا اس میں کچھ جگہ پر غلطیاں کی ہیں, اگر قبول فرمائیے ہم نے گزشتہ چند دس سالوں کے اندر کچھ ایسی غلطیاں کی جس کی وجہ سے اچھے بھلے آتے ہوئے لوگوں کو بھی دور کیا, ان غلطیوں میں اضافہ نہ فرمائیے. اب تک لوگ آ رہے ہیں, آپ اس میدان کو, اس پلیٹ فارم کو اتنا وسیع رکھیے کہ اس کے اندر ہر آدمی آ پائے, اور امام حسین علیہ السلام کے غم سے جو اس کو نصیب حاصل ہونا چاہیے اسلام کا اور اہل بیت اثار کے افکار کا, وہ اس کو مل جائے. ایسا کوئی انجام نہ دیں کہ کام انجام نہ دیں جس کے نتیجے میں لوگ یہاں سے دور جائیں. تو اگر وہ خلائیت کے دائرے کے اندر نہیں لگ رہا پھر کام انجام نہیں دینا چاہیے. اور میں پھر آپ اگر میری ذاتی رائے مانگتے ہیں, جو میں اپنی ذاتی رائے دینے میں جری ہو جاتا ہوں بعض اوقات, جس کے بعض اوقات مجھے خمیازے بھگتنے پڑتے ہیں, تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ کام انجام نہ دیا جائے. جس طریقے سے پہلے انجام پا رہا تھا وہ بالکل صحیح ہے, اس ایڈیشن کو, اس کام کو یہاں پر میرا نہیں خیال انجام دینا صحیح ہوگا. البتہ میں نے سنا اس طرح سے ہے کہ جو لوگ اس کام کے ذمہ دار تھے وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اس کام کو انجام نہیں دینا چاہتے, کچھ اور لوگ ہیں جو آ کر اس کام کو کر دیا کرتے ہیں, کم سے کم ان لوگوں کی طرف سے اس طرح میں نے سنا ہے. میں نے ڈائریکٹلی ان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا, لیکن بظاہر مجھے لگتا ہے کہ جو طریقہ ہمارے اجداد نے اختیار کیا تھا اور جس میں ہم دوسرے لوگوں کو بہت آسانی سے بلا پا رہے تھے, میرے خیال میں اس کو جاری رکھنا چاہیے, ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, انہوں نے فرمایا کہ کچھ مراسم ہمارے ایسے ہیں جو پیغام کے لیے نقصان دہ ہیں. میں چونکہ بہت حساس موضوع ہے اس لیے میں کہوں گا, میں نے مراسم نہیں کہا, میں نے کہا بعض کام ایسے ہیں ہمارے, پورے رسم کو نہیں کہا, پوری رسم نہیں, پوری رسم تو صحیح, اس کو میں دفاع کرنے کے لیے بیٹھا ہوں یہاں پر. بعض کام ایسے ہیں کہ جو غلط تھے جس کے نتیجے میں لوگ ہم سے دور ہوئے. انہوں نے فرمایا کہ اس پیغام میں سے ایک پیغام امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا ہے, تو اس سلسلے میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے. اپنے طور پہ میں یہ سمجھوں گا, جو مجھے سمجھ میں آیا اب تک وہ یہ ہے کہ اگر اسلام کو ہر زمانے میں کہیں نہ کہیں کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس خطرے کے مقابلے میں اسلام کا دفاع کریں, یہ ذمہ داری ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے. امر بالمعروف نہی عن المنکر درجات رکھتا ہے, انتہائی پس درجات بھی ہیں, انتہائی چھوٹے سطح کے درجات بھی ہیں. مثال کے طور پر ایک بچہ غلط نماز پڑھ رہا ہے, آپ اس کو بتائیے کہ صحیح نماز کیسے پڑھی جاتی ہے, یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ایک درجہ ہے. آپ کے محلے کے اندر ایک شخص ہے جس نے نعوذ باللہ تعالیٰ مثلا کو قہوہ خانہ بنایا ہوا ہے جہاں لوگ آتے ہیں لفظ کے اندر زندگی برباد کرتے ہیں, آپ کا کام ہے کہ جا کے اس کو روکیے, اس فساد کی جڑ کو وہاں سے ختم کر دیجیے. اس سے بڑھ کر اگر کوئی معاملہ پیش آتا ہے وہ یہ کہ ایک کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں اسلام اور مسلمانوں کی عزت پامال ہو رہی ہے, اسلام اور مسلمانوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, میری اور آپ کی ذمہ داری ہے فکری طور پر, جسمانی طور پر, جس طرح سے بھی کام کر سکتے ہیں ہم اسلام کا دفاع کریں. تو ہم اس کے مظاہر میں ہر اس چیز کو پاتے ہیں جس سے اسلام کو خطرہ لاحق ہو اس کے مقابلے میں کام کرنا. مثال کے طور پر میں اپنے طور پہ اس طرح سمجھتا ہوں اور میں نے عرض کیا جو سمجھ رہا ہوں میں عرض کر رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں اور شاید آپ بھی اس بات کے قائل ہوں, وہ یہ کہ اسلام کے خلاف کفر اس وقت برسر پیکار ہے. یہ امریکہ اگر طاغوت نہیں ہے تو اور کیا ہے, یہ اگر کفر کا نمائندہ نہیں ہے تو اور کیا ہے. تو اگر اس کی طرف سے اسلام کو خطرہ لاحق ہے, میرے خیال میں عزاداری امام حسین علیہ السلام کا ایک نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ اگر اس کی طرف سے اسلام کو خطرہ لاحق ہے تو میں اس کے خلاف بھی بولوں اور یہ کہوں کہ اس کو نابود ہو جانا چاہیے, اس کو ختم ہو جانا چاہیے, اور اس کام میں کوئی پرابلم میں نہیں سمجھتا کہ یہ پیغام سے کوئی چیز منافات رکھتا ہو, یعنی پیغام سے ٹکراتا ہو. البتہ اس میں بھی یہ بھی ضرور میں عرض کرنا چاہوں گا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری مجالس سیاسی گیدرنگس بن جائیں, نہیں یہ کام نہیں ہو. مجالس کی صورت نہیں رہیں, مرثیہ ہو, خطیب آئیں ممبر پہ بیٹھیں, جس طرح خطابت کی جاتی ہے خطابت ہو, اس کے بعد مصائب پڑھے جاتے ہیں مصائب ہوں, نوحہ پڑھا جاتا ہے نوحہ, یہ سب چیزیں ہوں اور مفہوم بھی ہو. مفہوم بھی باقی رہے. مفہوم سے لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا چاہیے, تو فضائل باقی رہیں, مصائب باقی رہیں, یہ سب چیزیں باقی رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مفہوم بھی منتقل ہوتا رہے. میرے خیال میں جس درجے پر بھی اسلام کو خطرہ لاحق ہو ان تمام درجات پر اسلام کا دفاع کرنا امر بالمعروف نہی عن المنکر کے دائرے میں شامل ہوگا. کچھ اور تو نہیں پوچھنا چاہ رہے تھے, بتائیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بالکل صحیح صحیح بہانہ صحیح ہے صحیح ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے صحیح ہے بالکل صحیح. ہاں یعنی آپ اس پہ میری رائے لینا چاہ رہے ہیں کہ اس میں ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے سامنے ایک مشکل یہ آ رہی ہے کہ ایک طرف سے نبی اکرم کے دندان مبارک جب شہید ہوئے احد کے اندر, تو حضرت اویس قرنی نے جو رسول خدا کے سچے عاشق تھے انہوں نے اپنے دانتوں کو اس کے اوپر شہید کیا, نبی اکرم نے تنبیہ نہیں, نبی اکرم نے سرزنش نہیں. دوسری طرف سے انہوں نے فرمایا یہ فعل معصوم نہیں ہے کہ جس کو ہم استناد کر پائیں, کیونکہ ہم معصوم کے فعل کو استناد کر سکتے ہیں, فعل معصوم نہیں ہے. میں یہاں پر کچھ چیزیں عرض کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ بعض اوقات کوئی شخص ایک انفرادی کام انجام دیتا ہے, آیا اس سے اجتماعی سیرت حاصل کی جا سکتی ہے؟ آیا اس سے اجتماعی سیرت حاصل کی جا سکتی ہے؟ وہ ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا. کتنی ہی دفعہ ایسا ہم نے سنا ہے کہ آئمہ اطہار علیہ السلام میں سے کسی نے ایک مانگنے والے کو 10,000 درہم دے دیے, صحیح ہے, کسی غیر کو, آیا اس نے کچھ مانگا انہوں نے اتنے دے دی, آیا اجتماعی سیرت بنائے؟ جب بھی میرے گھر پر کوئی آئے 30% اپنی دولت دے دوں اسے, 50% دولت دے دوں, پورا گھر دے دوں, نہیں کیا. ہم نے آئمہ کے لیے سنا 20 حج پیدل کیے, اجتماعی سیرت بنائیں اور کہیں کہ پوری مسلمان حج پیدل انجام دیں, آیا ممکن ہے؟ بعض اوقات کوئی عمل انفرادی عمل ہوتا ہے, حتیٰ معصوم کا بھی ہوتا ہے, لیکن اجتماعی سیرت بنانا ممکن نہیں ہوتا, ہم اجتماعی سیرت نہیں بناتے. اچھا بعض جگہ ایسا ہوا کہ آئمہ نے کسی فعل کو انجام دیا اور اس کے بعد کہا کہ تم یہ نہیں کر سکتے, تم سے مطالبہ بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر امیر مومنین کی ذات افسر, لباس دو لباس ہوا کرتے تھے, دن میں دو جو کی روٹی کھایا کرتے تھے. ایک خطبے میں ارشاد فرمایا تمہارے مولا نے دو لباس اور دو جو کی روٹی پر اکتفا کیا ہے, تم سے نہیں کہہ رہا کہ تم یہ کام کرو لیکن کم سے کم اتنا کرو کہ میرے ساتھ چل پاؤ. انفرادی عمل کو اجتماعی سیرت نہیں بنا پائیں گے. اب اس کے مقابلے میں ذرا سا اور تصور فرمائیے گا, اب ذرا سی اور حساس بات. جنگ احد کے موقع پر کتنے معصومین علیہ السلام موجود تھے؟ ایک نبی اکرم موجود تھے, ایک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف فرما تھی, ایک امیر المومنین موجود تھے اس موقع کے اوپر, صحیح ہے. حضرت اویس قرنی نے دانت توڑ دیے, تصور فرمائیے گا, آیا کوئی روایت ہے کہ امیر المومنین نے دانت توڑے؟ آیا کوئی روایت ہے کہ بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے دانت توڑے؟ کیا ان کی محبت اویس قرنی سے کم تھی؟ کیا ان کا عشق نبی اکرم کے لیے اویس قرنی سے کم تھا؟ نہیں. تصور فرمائیے گا, ذرا سنیے گا, آیا نبی اکرم کے دوسرے اصحاب سے کہیں نبی اکرم نے یہ کہا کہ اگر تم بھی ایسا کر لیتے تو بہتر تھا؟ امیر مومنین نے کیا؟ نہیں ہے. میں بار بار کہوں گا ایک انفرادی عمل کو اجتماعی سیرت تک, اجتماعی عمل تک لانا آسان کام نہیں ہے. دسوں قوانین لاگو کیے جاتے ہیں, اس کے بعد وہ عمل اجتماعی عمل کے اندر, اور وہ بھی مثال کے طور پر ایسا کہ سب لوگ اس کو اختیار کر پائیں, اس عمل کے اندر تبدیل ہوتا ہے. حتیٰ اچھے اعمال کے اندر قبول نہیں ہے, وہ اعمال کے جو بظاہر بہت اچھا عمل ہو وہ بھی اس طرح سے نہیں کہا گیا. اس کے اندر دسوں قوانین نافذ کیے جائیں گے, اور ان دسوں قوانین کے بعد پھر ہمیں یہ سوچنا پڑے گا. اب آخری بات, میں فقیہ نہیں ہوں, یہ کام فقیہ کا, فقہا کے فتوے موجود ہیں. اگر میں ان کے پائے کا کوئی مرجع ہوتا, فقیہ ہوتا, تو میں اپنا اجتہاد کرتا اور میں کہتا کہ فلاں فقیہ نے اجتہاد کر کے یہ فتویٰ دیا ہے اور میں اجتہاد کر کے یہ فتویٰ دیتا ہوں. یقیناً یہ روایت ان فقہا کی خدمت میں موجود ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ روایت ہماری نظر سے گزری, ان فقہا کی نظروں سے یہ روایت نہیں گزری, نہیں انہوں نے بھی اس روایت کو دیکھا. تو اگر وہ یہ فتویٰ جاری کرتے ہیں ان کی اپنی بنیادیں موجود ہیں. اگر کوئی مجھ سے شخصاً یہ پوچھے کہ اس واقعے کے ہوتے ہوئے اس عمل کو میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ نہ کروں, میں ایک جواب تو یہی عرض کیا جو ابھی عرض کیا, اور دوسرا میں کہوں گا کہ کوئی عمل بعض اوقات ممکن ہے تاریخ کے کسی لمحے میں اچھا ہو اور ممکن ہے تاریخ کے کسی اور لمحے میں اچھا نہ بنے, یہ ہو سکتا ہے. حالات کے تبدیل ہونے سے بہت کچھ تبدیل ہوتا ہے. کل بھی میں نے عرض کیا تھا, امام حسن علیہ السلام نے امام حسین کی طرف سے وہ قربانی نہیں دی, وہ کام نہیں کیا جو امام حسین نے کیا. کیا نعوذ باللہ تعالی امام حسن کے اندر قربانی کی کمی تھی؟ نہیں. وہ حالات اور وہ شرائط جو موجود تھیں وہ بہت زیادہ تبدیل ہوتی ہیں, اس کے نتیجے میں لوگوں کے عمل کے اندر تبدیلی آتی ہے. امام حسن نے وہ کام نہیں کیا, امام حسین نے وہ کام نہیں کیا, اور دوسرے اہل بیت اطہار علیہ السلام میں سے کسی نے وہ کام نہیں کیا جو امام حسین نے کیا. تو ممکن ہے کہ کوئی عمل کسی خاص جگہ پہ جا کر واجب بھی قرار پائے لیکن بعد میں پھر وہ عمل واجب نہ رہے. میں سمجھتا ہوں اس میں بہت فرق پڑتا ہے. کسی اور کے ذہن میں کوئی سوال تو نہیں؟ ٹھیک ہے جی. یہ قول, اس قول کو آپ تھوڑا سا کیمرہ بھی لے آئیے گا تاکہ میں پڑھ بھی دوں. اس میں لکھا ہے اس محرم کو زندہ رکھیے, ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اس محرم کی وجہ سے. میرے خیال میں دو دن سے اسی مفہوم کے اوپر تاکید کر رہا ہوں, اور بار بار ہم یہ کہنا چاہتے ہیں. اس قول کی تشریح کیا ہو سکتی ہے جو مجھے سمجھ میں آتی ہے, وہ یہ کہ 61 ہجرا میں اگر امام حسین نہ ہوتے اسلام نابود ہو چکا ہوتا, اسلام ختم ہو گیا ہوتا. 61 ہجرا کے بعد اگر ذکر حسین نہ ہوتا تو پھر بھی اسلام ختم ہو جاتا. امام کے قول کی, امام حسین نے جو قول ارشاد فرمایا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے محرم سے, اور اگر محرم نہ ہوتا, انہوں نے فرمایا جو کچھ ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اس محرم کی وجہ سے ہے, وہ اسی طرح سے ہے کہ جو محرم تھا عزاداری تھی, ذکر حسین تھا تو اسلام باقی رہا, اور اگر ذکر حسین نہ ہوتا یہ اسلام بھی باقی نہیں رہتا, کوئی چیز ہمارے پاس باقی نہ رہتی. ہمارا فاصلہ اسلام کے بنیادی زمانے سے 1400 سال کا ہے. اس 1400 سال کے فاصلے تک جو ہم اسلام کو لا پائے اس کی وجہ یہ محرم تھی, جس کی وجہ سے ہم اسلام کو لا پائے. یہ نہ ہوتا تو ہم پھر اسلام کو یہاں تک نہیں پہنچا سکتے. یہ وہ عرائض ہیں جو میں سمجھ پایا. بہت اچھا ہے کہ آپ اس کے اوپر مزید غور فرمائیے, بہت اچھا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اس میں مثبت مباحثے کے اندر آئیے, اس کے اوپر مزید غور کیجئے, لوگوں سے پوچھئے تاکہ زیادہ سے زیادہ عزاداری کے فکری پہلو اجاگر ہوتے رہیں, اور میں اور آپ جب اس عبادت کو انجام دیں تو اس عبادت کو پورے غور و فکر اور تفکر کے ساتھ اور اندیشے کے ساتھ, یعنی ایک بنیاد کے ساتھ, فکری بنیاد کے ساتھ اس عمل کو ہم انجام دے پائیں. خدا متعال ہم سب کو اس عمل کو بار بار انجام دیتے رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. پاک پروردگار ہمیں اور تمام اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کو ذاکرین امام حسین علیہ السلام نے قبول فرما. اے پاک پروردگار ہمیں ذکر حسین علیہ السلام کو قیامت تک جاری رکھنے اور اس میں حصہ لینے کی توفیق عنایت فرمائے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. معاف کیجیے گا, یہ کتابوں کا تعارف انہوں نے کروایا تھا, میں دوبارہ اس کی طرف اشارہ کروا دوں. تفسیر عاشورہ ایک کتاب انہوں نے فرمائی جہاں پر موجود ہے, اور یہ قیام عزاداری اور فلسفہ عزاداری اور قیام امام حسین آیت اللہ العظمیٰ آیت اللہ علی خامنائی کی کتاب, یہ بھی یہاں پر موجود ہے, تو اس کو آپ دیکھ لیجیے گا. دونوں مفید کتابیں, ان کے اندر بہت مفید گفتگو موجود ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد.